سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ کر رہے ہیں کہ انسان کی خلقت کا مقصد ہے معرفت حاصل کرنا، اپنا عقیدہ بنانا، اور اس کے بعد جو حاصل کیا ہے اس پہ عمل کرنا. اور قرآن بھی اسی بات پر انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ زمین اور آسمان کے خلق ہونے میں اللہ نے صاحبان عقل کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. یہ نہیں کہا کہ شیعوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ نہیں کہا کہ سنیوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہا جو بھی صاحب عقل ہوگا میں نے اس کے لیے نشانی رکھ دی. ہم نے مثال دی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنے وجود کو تو دیکھ لے تو یہ سمجھتا ہے تیرا وجود بہت ہی چھوٹا ہے، لیکن مولا فرماتے وفی کا عالم الاکبر، پر تمہارے وجود میں ایک کائنات سمائی ہوئی ہے. کہ کسی عالم نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ میری خلقت میں کوئی تفاوت نہیں ہے، میری خلقت میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ہم بناتے ہیں ان میں تضاد پایا جاتا ہے. ایک بوڑھا سائنسدان تھا، اس نے اعتراض کیا کہ قبلہ خدا کی خلقت میں تضاد ہے. کہ بھائی کہاں تضاد ہے؟ یہ ان کو لے گئے ایک باغ کے اندر اور انہوں نے کہا قبلہ یہ دیکھیے، یہ کدو زمین پر پڑا ہوا ہے، اس کی جو شاخیں ہیں وہ بہت نرم ہیں، حالانکہ کدو بڑا ہے، بڑا والا کدو جو تھا، لیکن یہ ہے آم کا درخت، یہ اتنا تنومند ہے، اتنا مضبوط ہے، لیکن آم بہت چھوٹا ہے. تو قبلہ نے کہا کہ حکمت خدا کو سمجھو، انسان جب تک حکمت پروردگار عالم کو نہیں سمجھتا تب تک خدا کی ربوبیت سمجھ میں نہیں آتی. اتفاق اسے یہ سائنسدان گنجا تھا، سر پہ بال نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ خدا نے تیرے سر پر بال کیوں اگائے، گھاس کیوں نہیں اگائی؟ اللہ نے آنکھیں ماتھے میں کیوں دیں، کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں دیں؟ اللہ نے کان سر میں کیوں دیے، کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں دیے؟ کہ یہ حکمت پروردگار عالم ہے کہ کس چیز کو کہاں پہ رکھنا ہے، کون سی چیز کس جگہ کے لیے بنی ہے، اور اس حکمت خدا سے تم ذرہ برابر بھی عیب نہیں نکال سکتے. چونٹی کو دیکھو گے وہ بھی بڑی حکمت سے بنی ہے، آسمان کو دیکھو گے ایک آشیانے کی طرح ہمارے سروں پر ہے، اس میں بھی حکمت ہے. چاند اتنی روشنی دیتا ہے، اس میں بھی حکمت ہے. زمین کے پرندوں کو دیکھو گے اس میں بھی حکمت ہے. اب قبلہ سمجھا ہی رہے تھے، ان کا گزر اور سائنسدان کا گزر اپنے آم کے درخت کے نیچے سے ہوا، اچانک ایک آم گرا اور سائنسدان کے سر پہ آ کر ٹپکا، تو یہ اخ کر کے زمین پہ بیٹھ گئے. قبلہ نے مسکرا کر کہا کہ یہ ہے حکمت خدا کہ تمہارے سر پر آم گرا ہے، تمہیں درد ہو رہا ہے، تصور کرو اگر کدو ہوتا تمہاری کیا حالت ہوتی. کہ یہ بھائی کدو نیچے کیوں ہے، ہندوانہ زمین میں جتنی وزنی چیزیں ہیں اگر یہ اوپر ہوتی انسان کے سر پہ گرتی، کسی موجود کے سر پہ گرتی انسان کو کتنا نقصان ہوتا. تو لہذا خدا نے نیچے خلق کیا، تو ہر چیز میں پروردگار عالم نے حکمت رکھی ہے. کہ میں نے مثال دی تھی کہ تین طرح کی ہدایت ہوتی ہے، ایک ہدایت تشریعی، ایک ہدایت تکوینی، ایک ہدایت تشریعی خاص. ہدایت تکوینی یعنی خدا نے ہر چیز کے وجود میں ایک ہدایت رکھ دی، جیسے میں نے کہا چوہا بلی سے ڈرتا ہے لیکن ہاتھی سے نہیں ڈرتا، اونٹ سے نہیں ڈرتا، چوہے کو بتا دیا، یہ ہدایت تکوینی تھی اس کے وجود میں کہ تمہیں اس سے ڈرنا ہے اور اس سے نہیں ڈرنا، دوست اور دشمن کا پہلے ہی بتا دیا گیا. لیکن دوسری ہدایت تشریعی جو ہمارے لیے ہدایت رکھی گئی، ہمیں بتانے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہمیں بتانے کے لیے اولیاء کو بھیجا گیا کہ تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تیسری ہے ہدایت تشریعی خاص جو پروردگار عالم نے اپنے انبیاء اور اولیاء کے لیے رکھی. کسی صاحب نے آ کر کہا قبلہ خدا نے اتنی چیزیں جو خلق کی ہیں، کچھ انسان چھوٹے ہیں، کچھ انسان بڑے ہیں، قد میں فرق ہے، رنگت میں فرق ہے. تو انہوں نے سوال کیا، یہ جو تمہاری انگلیاں ہیں یہ بھی چھوٹی بڑی ہیں، تو کیا خدا کا سانچہ غلط تھا یا ناپنے میں خدا کو لیاذ باللہ غلطی ہو گئی کہ تمہاری انگلیوں کو چھوٹا بڑا کر دیا؟ تو بھائی کام کرو، ایک آری اٹھاؤ اور اپنی انگلیوں کو برابر سے کاٹ دو کہ سب کی سائز برابر ہو جائے. کہ نہیں قبلہ انہی انگلیوں سے میرا کام چل جاتا ہے. فرمایا جب انہی انگلیوں سے تیرا کام چل جاتا ہے تو خدا کی خلقت کو دیکھو اور انہی کاموں میں اپنی بندگی کا کام بھی چلا دو. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ صبح کی نماز دو رکعت کیوں ہے، دوپہر کی نماز چار کیوں ہے، مغرب کی نماز تین کیوں ہے؟ تو جب چھوٹی بڑی انگلیوں سے تیرا کام چل جاتا ہے تو کیا چھوٹی بڑی نماز سے بندگی کا کام نہیں چل سکتا؟ یہ حکمت پروردگار عالم ہے، کس چیز کو کہاں پہ رکھنا ہے اس میں سوچنے کی ضرورت ہے. کہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. حقیقت انسان اس کا روح ہے. اگر انسان سمجھے خود کو پرکھے، میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی، اگر کوئی انسان مر جائے اس کا جنازہ زمین پر پڑا ہو اور آپ اس کے گھر جائیں اور جنازے کو دیکھیں اور آپ یہ کہیں قبلہ یہ جنازہ تو صحیح سالم ہے، لیکن آپ نے کہا تھا یہ تو مر گئے، ہاتھ صحیح، آنکھیں صحیح، کان صحیح، بالکل جنازہ صحیح ہے، تو جواب کیا ملے گا؟ یہ ان کا جسم ہے، وہ خود انتقال کر کے گئے ہیں. ہر چیز میں حکمت ہے. جب جنازے قبرستان میں جاتے ہیں تو قبر اپنے سینے میں دبو لیتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ یہ جنازے کیا پیغام دیتے ہیں؟ کہ ہم جا رہے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے. یہ جگہ خالی کر کے جاتے ہیں آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے. آم درخت میں لٹکا رہتا ہے، یہ کب گرتا ہے؟ جب یہ مکمل تیار ہو جاتا ہے آپ کے کھانے کے لیے. اس کے بعد انسان کے قدموں میں گر کر کہتا ہے میں تمہارے لیے ہی بنا ہوں. دنیا کا ہر حسن، یہ آپ نے سنی ہوگی کہ خدا جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، خدا خوبصورت ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے. خوبصورت انسان کی فطرت ہے، وہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. شاعر کبھی اپنی شاعری کو چھپانا نہیں چاہتا، وہ اپنی شاعری کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. خطیب کبھی اپنی خطابت کو چھپانا نہیں چاہتا، خوشی تب ہوتی ہے جب خطابت کو ظاہر کرے. ایک لیکھک، ایک رائٹر کبھی اپنی بک کو چھپانا نہیں چاہے گا، اس کو ظاہر کرنا چاہے گا. سوال یہ، خدا کہتا ہے میں حسین ہوں اور حسن کو پسند کرتا ہوں، تو یقیناً خدا بھی اپنا حسن ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنے حسن کو دکھانا چاہتا ہے کہ لوگ میرے حسن کو دیکھیں اور واہ واہ کریں، لوگ میرے حسن کو دیکھیں اور سبحان اللہ کہیں، لوگ میرے حسن کو دیکھیں اور اللہ اکبر کہیں. لیکن اسی وقت کہہ دیا کہ لا یدرک الابصار، اسے بصارت دیکھ نہیں سکتی، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو عاشق بنے تو کیسے بنے، معرفت بنائے تو کیسے بنائیں؟ آنکھوں کا ملنا ضروری ہے محبت کے لیے، کسی شخص کا ادراک ضروری ہے محبت کے لیے. مجازی عشق کو لے لیں، جب تک آواز نہ سنیں، چہرہ نہ دیکھیں، شخصیت کو نہ جانیں، تب تک محبت نہیں ہوتی. جب تک مولا علی کی شخصیت کو نہیں جانیں گے، جب تک مولا کے اخلاق کو نہیں جانیں گے، جب تک ان کے فضائل سے واقف نہیں ہوں گے، تو عاشق علی کیسے بنو گے؟ تو سوال یہ ہے، ہم خدا کے عاشق بنے تو کیسے بنے؟ وہ ہنسی ہیں، حسن کو پسند کرتا ہے، اب حسن کو ظاہر بھی کرنا چاہتا ہے، تو اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، خود ہی کہہ رہا ہے. تو امام نے فرمایا خدا نے اپنا حسن اس کائنات میں رکھ دیا، کبھی پھول کی صورت میں، کبھی ہنسی درخت کی صورت میں، کبھی چاند کی روشنی کی صورت میں، کبھی ہواؤں کی اور کھیتوں کی لہلہاتی ہوئی صورت میں خدا نے اپنا حسن ظاہر کر دیا. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں, خلقت انسانی ہیں, ان ہر چیز میں ترقی ہے. موبائل انسان نے بنایا, اس میں ترقی. انسان نے لیپ ٹاپ بنایا, پینٹیم 1, پینٹیم 2, پینٹیم 3, پینٹیم 4. اگر پینٹیم 1 پرفیکٹ ہوتا تو پینٹیم 4 کی ضرورت نہ پڑتی. ترقی ہے نا, انسان کی خلقت میں ترقی ہے. پرفیکشن کسی بھی خلقت میں نہیں آئے, لیکن خدا کی ہر خلقت ترقی سے شروع ہوتی ہے. ایک کوئی ایسا ڈاکٹر کہہ دے جو پلاسٹک سرجری کر کے آنکھیں پیٹ پہ لگا دوں, کیا ہوگا آنکھوں کو پیٹ پہ لگانے سے؟ کھائے گا کیسے؟ آج تک انسان نے کوئی ایسا موجود نہیں بنایا, اور آج تک کسی سائنسدان نے یہ نہیں کہا کہ جو خدا کی چیزیں ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہیں, وہ اپنے کمال پر ہیں. ہر چیز پروردگار عالم کی کمال پر ہے. وہ چونٹی ہو, وہ دن ہو, وہ راتیں ہوں, یہ انسان کا وہم ہوتا ہے کہ کبھی کہتا ہے یہ چیز منحوس ہے, کسی نے کہا کالی بلی دیکھ لی تو منحوس ہے, فلاں دن منحوس ہے, فلاں رات منحوس ہے. فرمایا خدا کی خلقت میں کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے. اگر منحوس ہے تو تمہارا وہم منحوس ہے. یہ جو نحس کی باتیں ہوتی ہیں یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ خلقت خدا اپنے کمال پر ہے. وہ چاند ہو, وہ سورج ہو, وہ آسماں ہو, وہ چڑیا ہو, وہ چونٹی ہو, جو بھی چیز ہے وہ اپنے کمال پر ہے. کہ موجودات میں خدا نے سب سے پہلی خلقت جو خلق کی انسانوں میں, وہ نور محمد و آل محمد تھا. یعنی اوج کمال تھا خدا کی خلقت میں. اہل بیت سے اوپر کوئی آیا ہی نہیں, نیچے آئے ہیں رتبات میں, درجات میں, لیکن اوج کمال میں کوئی نہیں آیا. پہلی خلقت خدا کی اوج کمال میں تھی. کہ مولانی فرماتے ہیں ایک درخت کے پتے کو دیکھو, ایک مرتبہ دیکھو گے, دو مرتبہ دیکھو گے, تین مرتبہ دیکھو گے, 10,000 مرتبہ بھی دیکھ لو, لیکن اس پتے سے عیب نہیں نکال سکتے, کیونکہ خدا کی خلقت اپنے اوج کمال کے اوپر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل. تو انسان اگر خلقت پروردگار عالم میں دیکھے, یہ کائنات, حسین کائنات کیوں بنائی گئی؟ یہ خدا کے حسن کا جلوہ ہے. چھوٹے بچے کا رونا, مچھلی کا تڑپنا, چڑیا کا چہچہانا, شبنم کی رنگینیاں, ہرے ہرے کھیت, یہ کیا ہیں؟ یہ کمال پروردگار عالم کو بتا رہے ہیں, حسن خدا کو بتا رہے ہیں. لیکن معصوم فرماتے ہیں کبھی اسی حسن کا دھوکا نہ کھانا, کیونکہ یہ حقیقی حسن کا سایہ ہے, اور یہ حسن صرف تمہارے لیے بنایا گیا. اور کمال حسن یہ ہے کہ جب حسن کو دیکھو تو خالق حسن کی تعریف کرو. انسان کہاں پہ پھنس جاتا ہے؟ جب ہنسی پھول کو دیکھتا ہے, پھول کی تو تعریف کرتا ہے پر پھول کے بنانے والے کی تعریف نہیں کرتا. آج کل کے سائنسدان, آج کل کے چینلز دنیا کی رنگینیوں کی تو تعریفیں کرتے ہیں لیکن خالق کی تعریف نہیں کرتے. میں نے کہا انسان کی ہر چیز میں کمال نہیں ہے. موبائل بنائی, کمپیوٹر بنایا, سائنسی چیزیں بنائی, ٹیکنیکل جتنی چیزیں بنائیں وہ آہستہ آہستہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں, کمال کے اوپر جاتی رہتی ہیں. لیکن معصوم فرماتے ہیں انسان کی اپنی ایک چیز میں بڑا کمال ہے, وہ اپنی پرفیکشن پر ہے, حالانکہ وہ بھی خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے. معصوم سے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اوج کمال بندگی پر ہوتا ہے. جاتا تو خود ہے لیکن یہ اوج کمال ہے جب انسان سجدے میں جاتا ہے. اور یہ سجدہ ہے کیا؟ فرمایا یہ اتصال ہے پروردگار عالم کے ساتھ. سجدہ ایک ربط ہے خدا کے ساتھ. سجدے میں انسان اپنے رب سے تکلم کرتا ہے, اور اگر ایک مرتبہ یہ کنیکشن مل گیا تو انسان اوج کمال تک پہنچ جاتا ہے. کہ کربلا کی ابتدا اذان علی اکبر سے ہوتی ہے اور انتہا سجدے حسین ابن علی کے ہوتے ہیں. کہ معصوم فرماتے ہیں اس تمام تر حسن کو دیکھ کر کمال انسان یہ کہ انسان سجدے میں چلا جائے. کہ خدا تو نے کتنی حسین کائنات بنائی ہے۔ فرماتے ہیں امام حسین کربلا کی جنگ کو اپنی تلوار سے بھی ختم کر سکتے تھے، جنگ کر کے بھی اپنی شہادت تک پہنچ سکتے تھے، لیکن حسین ابن علی اگر شہید ہوئے تو سجدے کی حالت میں، مولا علی اگر شہید ہوئے تو سجدے کی حالت میں۔ سجدہ ایک ایسا ربط ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان اتصال کو پیدا کرتا ہے۔ فرمایا او جے کمال بندگی ہے سجدہ، ایک گندم کا دانہ جب ہم خاک میں ڈالتے ہیں، فرمایا یہ دانہ تو بے شعور ہے اور خدا کو کہتا ہے خدا دنیا والوں نے مجھے خاک میں ڈال دیا، اور خدا کہتا ہے جسے دنیا والے مٹی میں ملاتے ہیں میں اسے ہرا بھرا کر کے زمین سے نکالتا ہوں۔ فرمایا کسی بھی چیز کو بے ارزش نہ سمجھا کرو، جب کھجور کھاتے ہو اس گٹھلی کو بے ارزش نہ سمجھا کرو، یہ گٹھلی انسان کو کہتی ہے مجھے بے ارزش نہ سمجھو، میں تمہارے بچوں اور اگلی نسلوں کی خوراک بننے والی ہوں۔ کوئی بھی چیز دنیا کی بے فائدہ اور بے نفع نہیں ہے، ہر چیز میں اللہ نے فطرت رکھی ہے، حکمت رکھی ہے، لیکن اگر انسان اپنی آنکھوں کو کھولے اس حکمت کو سمجھے تو توحید کو سمجھے گا، اس حکمت کو سمجھے تو خدا کو سمجھے گا۔ آج ہم پھول کی خوشبو کی تعریف کرتے ہیں لیکن خدا کی قدرت کی تعریف نہیں کرتے، خالق کی تعریف نہیں کرتے۔ اور معصوم فرماتے ہیں یہ کام صرف انسان سے ہوتا ہے کہ انسان ہر مخلوق سے زیادہ ڈرتا ہے، لیکن فرمایا مولا علی فرماتے ہیں اس انسان کا وہم اور حوصلہ بہت بڑا ہے، چوہے سے بھی زیادہ ڈرپوک ہے انسان، لیکن فرمایا اس کا حوصلہ بہت بڑا ہے اسی کے ساتھ۔ کہ مولا کیوں؟ کہ اتنا ضعیف انسان ہے کہ اگر پاؤں میں کانٹوں چلا جائے تو یہ کانٹے کو برداشت نہیں کر سکتا، آنکھ میں چھید چلی جائے چھید کو برداشت نہیں کر سکتا، اتنا ضعیف خلق کیا ہے خدا نے انسان کو۔ لیکن عجیب ہے اسی ضعیف انسان کا حوصلہ اتنا بلند ہے کہ خدا کی جہنم سے نہیں ڈرتا، مذاق اڑاتا ہے جہنم کا کہ جہنم کیا ہے، ہے کہ نہیں؟ مولا فرماتے ایک کانٹا لگ جائے برداشت نہیں کرتا، ایک دانت گر جائے برداشت نہیں کرتا، اللہ نے آپ کے ضعف میں بدن کو ضعیف بنا کر سمجھایا، جب تو ضعیف بدن میں کانٹے کو برداشت نہیں کر سکتا میری عظیم جہنم کو کیسے برداشت کرے گا۔ لیکن مولا فرماتے ہیں انسان سو رہا ہے، جب یہ مرے گا تو اس کی آنکھیں کھلیں گی، یہ پھر بیدار ہوگا۔ فرمایا موت قبل ان تموت، اس سے قبل کے ملک الموت تمہیں مارے تو خود خود کو مار دے، تب جا کے تیری آنکھیں کھلیں گی۔ کل میں نے روح اور جسم کی بحث کی تھی نا کہ انسان خود کو پہچانے اپنی حقیقت کو پہچانے، ایک دانہ زمین میں جاتا ہے ہرا بھرا ہو کر نکلتا ہے، جب زمین میں جاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے، جب زمین سے نکلتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہر غائب کو ظاہر ہونا ہے، ظاہر ہونا کمال نہیں ہے، اس دانے کا کمال یہ ہے جب غائب ہوا تھا تو ایک تھا، جب ظاہر ہوا تو ایک نہیں آیا، 12-14 ہو کر باہر آ گئے۔ جب اس دانے کو ڈھونڈنے تو دانا نظر نہیں آتا، ہاتھ پہ رکھ کے جب مسلتے ہیں تو اس شاخ میں کتنے دانے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہی کمال ہے امام زمانہ کا، جب گئے تھے تو ایک، جب آئیں گے تو رجعت کر کے 12-14 ہو کر آئیں گے۔ چھوٹے سے دانے کو دیکھ کر آپ اپنے روح اور جسم کو سمجھ سکتے ہیں، یہ دانہ جب زمین میں بویا گیا تو کہاں سے آیا؟ اسٹور سے دانے کو لاتے ہیں، زمین میں ڈالتے ہیں، کھیتیں نکلتی ہیں، پھر دانے کو کیا کرتے ہیں، جو تھوڑا سا واقف ہیں ایگریکلچر سے وہ جانتے ہیں، ہم دانے کو لے جا کر تھریشر میں ڈالتے ہیں۔ تھریشر کیا کرتا ہے؟ دانے کو الگ کرتا ہے، بھوسے کو الگ کرتا ہے۔ جب دانہ اور بھوسا الگ ہو گیا، دانہ پھر واپس وہیں چلا جاتا ہے جہاں سے آیا تھا، جسے آپ اسٹور کہیں، اور بھوسے کا حشر کیا ہوتا ہے؟ اس کی بڑی بڑی قبریں بنا کر جو گاؤں میں جا چکے ہیں بھیڑ بکریوں کی غذا کے لیے, بڑی بڑی قبریں بنا کر محفوظ کر کے رکھ دیا جاتا ہے بھوسا. ایک عالم فرماتے ہیں, جب میں بچہ تھا اور گزرتا تھا اور ان بڑی بڑی قبروں کو دیکھتا تھا, میں یہ سمجھتا تھا کہ ان میں کوئی بڑے بڑے لمبے آدمی مدفون ہیں. تو کہتا ہے میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ کون ہیں جن کے اتنے قد بڑے ہیں, اتنی بڑی قبریں ہیں؟ تو کہا بیٹا یہ کسی کی قبر نہیں ہے, یہ اس دانے کا بھوسا ہے جسے قبر کی صورت میں رکھ دیا گیا ہے. کہا پھر دانا کہاں گیا؟ کہا جہاں سے آیا تھا وہیں پر پلٹ کر چلا گیا. تو خدا بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بدن کے وجود میں روح کا دانا بو دیا. جب بویا تو آہستہ آہستہ یہ بڑا ہوا, اس نے ترقی لی, اس نے ارتقا لیا. جب اپنے کمال ترقی پر پہنچ گیا پھر میں نے اس بدن سے اس دانے کو نکال دیا, اور بدن کا حشر وہی ہوا جو بھوسے کا حشر ہوا. بدن کی پھر وہی قبر بن گئی. یہ بدن پھر وہی پر پلٹ کر جائے گا جہاں سے بنا تھا. کل میں نے جز اور کل کی آپ کو مثال دی تھی نا, کہ ہر جز اپنے کل کی طرف پلٹ کر جاتا ہے. یہ سائنس کا اصول ہے. یہ مت سوچیے آپ کا بدن کہیں اور جائے گا, یہ بدن اسی زمین میں جائے گا کیونکہ اسی زمین سے بنا ہے. آپ کا خون, آپ کی ہڈیاں, آپ کے دانت, آپ کی آنکھیں, آپ کے بال, جتنی بدن کے اندر چیزیں کم ہوتی ہیں وہ کس سے بنتی ہیں؟ زمین سے بنتی ہیں. بدن کے ذرات مجموعہ ہیں زمین کا. اس لیے فرمائیے یہ بدن زمین میں جائے گا لیکن روح یہاں کی مخلوق نہیں ہے. روح جہاں سے آئی ہے وہیں پر پلٹ کر جائے گی. لیکن یہ بدن ایک بھوسے کی طرح زمین میں مل جائے گا. آپ کے آبا, آپ کے اجداد کہاں ہیں آج؟ ان کے ابدان سب زمینوں میں مل گئے, سب مٹ گئے, پر وہ زمین میں چلا جائے گا. پھر ہم نے کہا تھا کہ جز کی کمی کو پورا کرتا ہے کل. جز کی کمی کو پورا کرتا ہے کل. اگر بدن میں وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی کہاں سے پوری ہوگی؟ کل سے, زمین سے. بھائی سیب کھاؤ, وٹامن سی چاہیے, نارنگی کھاؤ, انار کھاؤ, یہ چیزیں کھاؤ, بدن کی یہ کمیاں پوری ہوں گی. شوگر چاہیے, شوگر کی کمی ہے, بلڈ پریشر کسی کا ہائی ہے, کسی کا لو ہے, یہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ یہ دوائیاں کہاں سے بنتی ہیں؟ ساری دوائیاں زمین سے بنتی ہیں کیونکہ بدن بنا زمین سے. بدن کی کمی کو پورا کرے گی زمین, ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی آنکھیں خراب ہو گئیں, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو ڈاکٹر آپ کی آنکھوں کا علاج کرے گا. وہ علاج کہاں سے کرے گا؟ وہ زمین سے کرے گا. بدن کی کمی کو پورا کرتی ہے زمین. اب اگر کوئی صاحب مر گئے, ان کا جنازہ پڑا ہوا ہے, ہے کوئی دنیا میں ایسا ڈاکٹر جو اس کو زندہ کرے؟ بڑے سے بڑے سائنسدان, بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو لائیے, وہ اس جسم کو زندہ نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کی انجیکشن لگا کر اسے بلند نہیں کر سکتا کیونکہ اس بدن سے جو چیز کم ہوئی ہے وہ زمین کی تھی ہی نہیں, تو پورا کرے تو کیسے کرے؟ اگر وٹامن ڈی کی کمی ہوتی تو زمین پورا کرتی, ای کی کمی ہوتی زمین پورا کرتی, خون کی کمی ہوتی زمین پورا کرتی. اب جو چیز کم ہوئی ہے وہ روح ہے. دنیا کی کوئی انجیکشن نہیں جو لگا کر روح کو بدن میں واپس لایا جائے. جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, شوگر ہے, بخار ہے, مختلف بیماریاں ہیں جسم کی, ان کا معالج ہے طبیب, حکیم, سنیاسی, جو آپ سوچیں, مختلف ڈاکٹر ہیں جسم کی بیماریوں کے معالج. اگر آپ کے دانت میں درد ہو اور آپ جائیں کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جس کا اپنا ایک ہی دانت نہ ہو, تو کوئی جائے گا علاج کے لیے؟ کہے گا یہ میرا بھی وہی اثر کرے گا. آپ کے پیٹ میں درد ہو اور کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ خود اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہو, آپ علاج کروائیں گے؟ نہیں کروائیں گے. کان کی شنوائی کم ہو جائے تو کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جس کے دونوں کان بہرے ہوں؟ نہیں جائیں گے. جسم کی بیماریوں کے لیے کسی ایسے ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں جو خود بیمار نہ ہو, جو اپنے علم میں ماہر ہو. یہ تھی جسم کی بیماریاں. روح کی بیماریوں کو کہتے ہیں اسپریچول ڈیزیزز. جسے حسد ہے، غیبت ہے، بغض ہے، تکبر ہے، عجب ہے، کفر ہے، شرک ہے، یہ کس کی بیماریاں ہیں؟ یہ روح کی بیماریاں ہیں، جسم کی بیماری نہیں ہے کہ تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اگر روح کی بیماری ہے مجھے کس کے پاس جائیں؟ جب جسم کے معالج کو ڈھونڈ رہے ہو تو روح کی بیماری کس کے پاس جائیں؟ جسم کے لیے کسی ایسے ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہو جو خود بیمار نہ ہو، جو خود مریض نہ ہو۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، روح کی بیماری کے لیے کسی ایسے ڈاکٹر کو ڈھونڈو جس نے زندگی بھر حسد نہ کیا ہو، بتانے سے پہلے آپ پہنچ گئے۔ روح کی بیماری کے لیے کسی ایسے ڈاکٹر کو بھونجو جس نے کبھی حسد نہ کیا ہو، جس نے کبھی بغض نہ کیا ہو، جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، جس نے کبھی کفر نہ کیا ہو، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے کبھی کسی کا حق نہ کھایا ہو۔ اور ایسے ڈاکٹر کو فقہ جعفریہ میں یا امام کہتے ہیں یا نبی کہتے ہیں، جو معالج ہے ہمارے روحوں کا، جس کو ہم علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قانون فطرت، فطری قانون، رات دن، گرمی سردی، یہ پورا فطرت کا قانون۔ ایک ہوتا ہے قانون شریعت، قانون شریعت کو خدا بناتا ہے، نبی لاتا ہے، بندہ عمل کرتا ہے اور امام حفاظت کرتا ہے۔ امام ہمارے روحوں کو بنانے کے لیے آئے، ہمارے عقائد کو سدھارنے کے لیے آئے، ہمیں معرفت پروردگار عالم دلانے کے لیے آئے، انسان کو صحیح بندگی کرنا سکھانے کے لیے آئے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ وہی مولا کا جملہ، جو انسان ایک کانٹے سے ڈرتا ہے، چوہے سے ڈرتا ہے، بلی سے ڈرتا ہے، اور وہ انسان خدا کی جہنم کا مذاق اڑاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے انسان سے۔ دیکھیے جنت قرآن میں 1400 آیتیں جن میں خدا نے آخرت کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، 1400 آیتوں میں۔ لیکن جنت کو کسی نے دیکھا نہیں، نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا۔ جنت میں صرف دو ہی انسان گئے جو قرآن نے بتایا، ایک جناب آدم جنت سے آئے۔ اگر آدم جنت سے نہ آتے تو ہم کیسے کہتے کہ جنت ہے؟ آدم جنت سے آئے، ہم نے یقین کیا جنت ہے۔ دوسرے تھے نبی خدا جو معراج پر گئے، جنہوں نے بتایا میں جنت اور جہنم کی سیر کر کے آیا ہوں، دیکھ کر آیا ہوں، یقین ہو گیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دونوں ہیں معصوم، ہم نے تو جنت نہیں دیکھی، کسی عام انسان نے جنت تو نہیں دیکھی۔ ایک ہے جنت کی خبر دینا، نبی نے آ کر جنت کی خبر دی، شاہدی دی، آدم نے آ کر جنت کی شاہدی دی۔ ایک ہوتا ہے جنت پر یقین کرنا، غور سے سنیے گا، ایک ہے جنت کی گواہی دینا، شہادت دینا، آدم نے گواہی دی، نبی خدا نے معراج پر جا کر جنت کی گواہی دی۔ ایک ہے جنت پہ یقین مکمل کرنا، کون یقین کرے؟ انسان یقین کرے۔ اگر بچہ جنت کو دیکھے تو جوان یقین نہیں کرے گا، اگر جوان دیکھے بوڑھا یقین نہیں کرے گا، اگر بوڑھا دیکھے تو پھر جوان یقین نہیں کرے گا، اگر کالا دیکھے سفید یقین نہیں کرے گا، اگر سفید دیکھے کالا یقین نہیں کرے گا، اگر عرب دیکھے عجم یقین نہیں کرے گا، اگر عجم دیکھے تو عرب یقین نہیں کرے گا۔ ایک کوئی ایسا مقام چاہیے جہاں پر سب جمع ہوں اور جنت کا یقین کریں۔ توجہ چاہتا ہوں، کوئی ایسا مقام چاہیے جہاں پر سب دیکھیں اور جنت پہ یقین کریں۔ فرمایا کربلا وہ میدان تھا جہاں پر حسین نے جنت کا یقین دلایا۔
جہاں پر کالے نے بھی جنت کو دیکھا، سفید نے بھی جنت کو دیکھا، بچے نے بھی جنت کو دیکھا، جوان نے بھی جنت کو دیکھا، مرد نے بھی جنت کو دیکھا، عورت نے بھی جنت کو دیکھا، کہ خیمے میں اپنے اصحاب کو جمع کر کے مولا فرماتے ہیں میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو، جون اپنا جنت میں مقام دیکھ، حبیب اپنا جنت میں مقام دیکھ۔ امام حسین نے پریکٹیکلی کربلا کے میدان میں جنت کا یقین دلایا، جنت کو دکھلایا، اور یہ نعمت صرف آپ کے پاس ہے جو کربلا کو مانتے ہیں، یعنی جنت پر یقین اور جہنم پر یقین، جنت کا شوق اور جہنم کا خوف انسان کو کربلائی بناتا ہے، انسان کو حسینی بناتا ہے۔ امام حسین یہی پیغام ہمیں دینے کے لیے آئے، امام زمانہ یہی پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ انسان اپنی روح کو بلند کر اور جسمانی لذات میں خود کو مت جکڑو، یہ جسم تباہ ہونے والی چیز ہے، تیری روح کو بقا ہے۔ آیت اللہ نراقی سے پوچھا گیا، قبلہ آپ کے لیے جسم اور روح کا تصور کیا ہے؟ آپ نے اپنے لیے مقصد کائنات میں کس طرح اپنا صراط مستقیم ڈھونڈا؟ فرماتے میں اس چیز سے محبت کیوں کروں جسے فنا ہے؟ بیوی سے محبت کی اس میں فنا، بیٹے سے محبت کی اس میں فنا، موبائل سے محبت کی اس میں بھی فنا، گاڑی سے محبت کی اس میں بھی فنا، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ فرمایا میں اس سے محبت کروں گا جس میں بقا ہے، جو ہمیشہ باقی رہے، وہ ہے محبت پروردگار عالم، وہ ہے محبت خداوند عالم۔ پھر نوجوان سوال کریں گے، قبلہ کیا بیوی سے محبت نہ کریں؟ کیا بچوں سے محبت نہ کریں؟ ہمیں پتا ہی نہیں کہ شادی کا فلسفہ کیا ہے، اولاد کا فلسفہ کیا ہے، لیکن روز اقرار کرتے ہیں لیکن پتا نہیں۔ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، دو رکعت نماز زیارت حسین پڑھتا ہوں مستحب قربتاً اللہ۔ دنیا کی کوئی ایسی عبادت نہیں وہ مستحب ہو یا واجب ہو جس کے آخر میں لفظ قربتاً نہ ہو، یعنی یہ نماز پڑھ رہا ہوں خدا کے قریب ہو جاؤں، عزاداری میں آتا ہوں خدا کے قریب ہو جاؤں، سجدہ کرتا ہوں خدا کے قریب ہو جاؤں۔ بیوی سے محبت اس لیے کرو تاکہ خدا سے قریب ہو جاؤ، بچوں سے محبت اس لیے کرو تاکہ خدا سے قریب ہو جاؤ، لیکن یہ نہ ہو کہ بیوی کی محبت خدا کی محبت سے ٹکرائے۔ یہاں لیاذ باللہ عزاداری کی محبت خدا کی محبت سے ٹکرائے، کوئی ہمارا کام شریعت سے ٹکرائے۔ فرمایا مقصد کائنات ہے قرب پروردگار عالم، مقصد کائنات ہے قرب پروردگار عالم، ہر عبادت میں یہ نیت ہو میں خدا کے قریب ہو جاؤں۔ نوجوان جب شہوت کا عالم ہوتا ہے، معصوم نے فرمایا واجب ہے شادی کرے، شادی کیوں؟ تاکہ گناہ سے بچے، گناہ سے بچے گا تو کیا ہوگا؟ خدا کے قریب ہوگا۔ اولاد پیدا کرو تاکہ نسل بڑھے، نسل بڑھے تو مسلمان بڑھیں، شیعہ بڑھیں، شیعہ بڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ تبلیغ دین ہوگی، تبلیغ دین ہوئی تو کیا ہوگا؟ دین خدا بچے گا، دین خدا بچے گا تو کیا ہوگا؟ خدا کے قریب ہوگے۔ ہر چیز میں مقصد قرب پروردگار عالم، بیوی سے محبت کرو اس لیے نہ کرو کہ خوبصورت ہے، اس لیے نہ کرو کہ عادتیں اچھی ہیں، اس لیے نہ کرو کہ فرمان بردار ہے، پھر یہ ہوگا اگر خوبصورت نہیں ہوگی تو محبت نہیں کرو گے، اگر تھوڑی سی بدتمیز ہوگی محبت نہیں کرو گے، لیکن اگر نیت یہ ہوگی یہ میری شرعی بیوی ہے، واجب نکاح ہے اور خدا نے حکم دیا ہے محبت کرو، پھر قرب پروردگار عالم کی خاطر محبت کرو گے، اپنی ذات کی خاطر محبت نہیں کرو گے۔ آج کل ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں حب ذات ہوتی ہے، اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں حب ذات ہوتی ہے، پروردگار عالم کی خاطر محبت نہیں کرتے۔ واجب النفقہ ہے خرچہ دینا، کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا اگر دو گے تو قرب پروردگار عالم حاصل ہوگا۔ ہر عمل میں قرب پروردگار عالم کی نیت سے ہمیں ہونی چاہیے، اور اگر قرب نکلا تو انسان کا ہر عمل زائل ہو جاتا ہے، پھر عبادت زائل ہو جاتی ہے، پھر سجدے زائل ہو جاتے ہیں، پھر نمازیں زائل ہو جاتی ہیں۔ کل میں نے مثال دی تھی کہ دو رکعت نماز اگر قرب پروردگار عالم کے لیے ہو تو معصوم فرماتے ہیں وجب علیہ الجنہ، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی خدا کو غنائم میں سے دو بڑے اونٹ ملے، اٹے کٹے، موٹے موٹے، ایک اونٹ بہت صحت مند تھا۔ نبی نے تمام صحابہ کو دیکھا کہ کوئی ہے ایسا جو دو رکعت نماز
خدا کے لیے پڑھے میں اسے اونٹ دوں گا. دو رکعت نماز خدا کے لیے پڑھے یہ اونٹ دوں گا. سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے, پڑھیں گے تو اونٹ کے لیے, تو خدا کے لیے تو نماز ہوئی نہیں, کیسے پڑھیں؟ مولا علی اٹھے کہا میں پڑھوں گا. مولا نے دو رکعت نماز پڑھی, نماز ختم ہوئی, جبرائیل نازل ہوئے, یا رسول اللہ علی کو اونٹ دو. نبی خدا نے پوچھا جبرائیل کیسے اونٹ دوں؟ علی نے نماز پڑھی تاکہ اونٹ ملے, لہذا خدا کے لیے تو نماز نہ ہوئی. کہ یا رسول اللہ علی نے نیت کی تھی. کہ کیا نیت کی تھی؟ کہ اگر نماز پڑھوں گا اونٹ ملے گا تو خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا. نیت تھی قرب پروردگار عالم. جب نبی نے یہ عالم دیکھا, نبی نے دوسرا اونٹ بھی مولا علی کو دے دیا, تو نماز بھی ہو گئی, اونٹ بھی خدا کے نام دیا. یہ انسان کی نیت ہے. ایک فقیر نبی خدا کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ غریب ہوں, گھر میں کچھ نہیں, کچھ دے دیں. نبی خدا نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا, سب کچھ میں نے غریبوں میں بانٹ دیا. کہا کیا کروں یا رسول اللہ؟ کہا میری بیٹی کے دروازے پہ چلا جا, سیدہ کے دروازے پہ چلا جا, کچھ نہ کچھ مل جائے گا. فقیر نے دروازے پہ دستک. جناب فضا نے پوچھا کون؟ کا فقیر ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا نبی نے بھیجا ہے, ضرورت مند ہوں, کچھ دیجیے. جس چادر پہ بی بی بیٹھی ہوئی تھی, جسے برتا کہتے ہیں, بی بی نے وہ چادر اپنے نیچے سے نکال کر فضا کو دی, جا کر فقیر کو دو. فقیر نے چادر دی, فضا کو کہا مجھے چادر کی ضرورت نہیں, مجھے گھر میں کچھ چیزیں چاہیے کھانے کی پینے کی, میں بہت فقیر ہوں. فضا اندر گئی, جناب زہرا کے پاس ایک ہار تھا جو خدیجہ کا دیا ہوا تھا. بی بی نے ہار اتارا کہ جا کر فقیر کو دو. جناب فضا نے فقیر کو دیا. فقیر آیا نبی کی خدمت میں, کہا کچھ ملا؟ کہا یا رسول اللہ ہار مل گیا. نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہ یہ وہی ہار ہے جو جناب خدیجہ نے میری بیٹی کو دیا تھا. اور فرمایا فقیر اس ہار کو کم مت سمجھنا, یہ ہار دے کر انسان جنت خرید سکتا ہے, اتنی قیمت ہے اس ہار کی. جناب ابو ذر اٹھے, فقیر کو کہا ہار بیچنا چاہو گے؟ ہاں میری ضرورت پوری ہو جائے تو بیچنا چاہوں گا. جناب ابو ذر کو غنائم میں سے 6-7 اونٹ ملے تھے, 2-3 ہزار درہم ملے تھے, اس نے سب کچھ دیا, ہار لیا, ہار اپنے پاس آیا. فقیر بھی خوش ہو کر چلا گیا. جناب ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ جنت کس طرح ملتی ہے؟ کہا جو زہرا کو خوش کرے اسے جنت مل سکتی ہے. یہ جاتا ہے جناب زہرا کے دروازے پہ, فضا کو کہتا ہے میری طرف سے یہ ہار بیوی کو ہدیہ کر دیجیے. نبی کے پاس واپس آتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ اس ہار کی برکت کیا تھی؟ مجھے جنت مل گئی, فقیر کو گھر مل گیا, زہرا کو واپس ہار مل گیا. اگر نیت قرب پروردگار عالم ہو تو خدا اس طرح سے عطا کرتا ہے. کل میں نے ایک روایت پڑھی نا کہ اب دیا تھا انی, اگر میری اطاعت کرو گے تو میں تم سے راضی ہوتا ہوں, اور جس سے میں راضی ہوتا ہوں بارک تو میں اسے برکت دیتا ہوں, اور جسے میں برکت دیتا ہوں لا نہایت لہا, میری برکت کی کوئی حد نہیں ہے, اتنی میری برکت زیادہ ہے. امام خمینی آیت اللہ العظمیٰ نخودکی, ایران کے بہت بڑے عالم دین, سہن انقلاب میں مشہد مولا رضا کے حرم میں ان کی قبر ہے, حیات میں تھے, امام خمینی ملنے گئے. کیونکہ یہ وظیفہ بہت سارے لوگوں نے 2-3 مرتبہ مجھ سے پوچھا ہے, میں نے کسی مجلس میں شاید بتایا تھا, یہ ریپیٹ بھی ہو جائے گا. ان کے پاس آئے, کہا قبلہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس علم کیمیا ہے, علم کیمیا وہ علم ہے کہ اگر سونے پر پڑھیں تو سونا لوہے میں بدل جائے. کہا مجھے دیجئے وہ علم. کہا خمینی کیوں؟ کہا میں انقلاب لانا چاہتا ہوں. انقلاب کو فائنینشیل سورسز کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. میں سونا بناؤں گا، پیسہ آئے گا، انقلاب پروان چڑھے گا. تو آغا نخدکی نے کہا خمینی اگر یہ علم میں تمہیں دے دوں، کیا تم مجھے گارنٹی دو گے کہ تمہارے بعد اس علم کا مس یوز نہیں ہوگا؟ اگر امام خمینی ہوتے میری طرح کہتے ہاں قبلہ نہیں ہوگا، آپ دیجئے. لیکن خوف خدا تھا، انہوں نے کہا نہیں، میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا. جب تک زندہ ہوں میری گارنٹی ہے، لیکن میرے جانے کے بعد میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو آغا نخدکی نے کہا میں بھی آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن کہا خمینی صاحب میں آپ کو ایک ایسا علم دوں گا، ایک ایسا ورد دوں گا کہ لو ان قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتا. اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہو، مردوں کو زندہ کر سکتے ہو، زمین کے فاصلوں کو طے کر سکتے ہو. بہت سارے واقعات ہیں کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر 70 مرتبہ کسی مردے پر سورہ حمد پڑھی جائے تو اس کی روح پلٹ کر آ سکتی ہے. زمین کی جسم کی غذا زمین ہے، روح کی غذا قرآن ہے. کلام پروردگار عالم ہے، اتنی طاقت ہے، لیکن ہم اس قرآن سے دور ہیں. کتنے لوگ ہیں جو روزانہ ایک جز قرآن کا پڑھتے ہوں، 20 آیتیں قرآن کی پڑھتے ہوں، 30 آیتیں قرآن کی پڑھتے ہوں؟ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہ قبلہ ہم سب کے گھر میں نہج البلاغہ ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مکمل نہج البلاغہ کو پڑھا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مکمل ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھا ہے؟ 70 سال کی عمر ہو گئی لیکن آج تک قرآن کو کمپلیٹ نہیں کیا ترجمے کے ساتھ، آج تک نہج البلاغہ کمپلیٹ نہیں کیا، آج تک ایک صحیفہ سجادیہ کو کمپلیٹ نہیں پڑھا. خدا کلام کر رہا ہے اور ہم خدا سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. معصوم خدا سے باتیں کرنا سکھا رہے ہیں دعائے کمیل میں، صحیفہ سجادیہ میں، دعائے ابو حمزہ سمالی میں، دعائے مشمول میں، لیکن ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آغا نخدکی کہتے ہیں آپ کو ایک ایسا ورد دوں، وہ چاہے اولاد کا مسئلہ ہو، وہ چاہے رزق کا مسئلہ ہو، وہ چاہے انقلاب کا مسئلہ ہو، وہ اس ورد سے حل ہو سکتا ہے. فرمایا وہ کون سا ورد ہے؟ فرمایا دن میں 5 وقت کی نماز ہے، ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کریں، خدا آپ کی ہر مشکل کو حل فرمائے گا. آزمودہ، میرا آزمودہ ہوا، ہمارے اساتذہ کا آزمودہ ہوا، اور امام خمینی کا آزمودہ ہوا، مجرب عمل ہے. فرمایا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھو، صلوات کے بعد، کیونکہ صلوات کیا ہے؟ یعنی محمد و آل محمد کی ثنا کرو. ہاں، کہ خدا فرماتے ہیں کہ واحد صلوات ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ بھی شریک ہے اور خالق بھی شریک ہے. خدا بھی بھیجتا ہے، تو بھی بھیجتا ہے، ملائک بھی بھیجتا ہے، اتنا عظیم ورد ہے صلوات. فرمایا اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرو، استغفر اللہ ربی و توب الیہ. اس کے بعد 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو، یعنی صلوات پڑھی، خدا سے التماس کیا، محمد علیہ محمد کا واسطہ کیا، اس کے بعد تو نے استغفار کی، اے خدا میرے گناہوں کو بخش دے. استغفار کرنے کے بعد تو خدا کی توحید کا اقرار کرو 3 مرتبہ، قل ھو اللہ احد پڑھو 3 مرتبہ. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھو، خدا کی قدرت کا اقرار کرو. آیت الکرسی کے پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت پڑھو کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امره وجعلنا بکل شیء قدرا. بہت پیاری آیت ہے، ہر مسئلے کا حل اس آیت میں ہے. 3 مرتبہ اس آیت 2 آیتوں کو پڑھو، اس کے بعد تسبیح جناب زہرا کو پڑھو. یہ عمل امام خمینی فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں یہ عمل کیا اور اس کی برکت میں پروردگار عالم نے ایران میں انقلاب کو کامیاب کیا. رزق کی پریشانی اور آیت میں پورا مفہوم بیان ہے. زندگی میں 2 کام کرنے ہیں، ایک بندگی جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں، کہ میں یتق اللہ جو تقوی پروردگار عالم اختیار کرتا ہے، اپنے اعضاء و جواہرات پر ملکہ پیدا کرتا ہے کہ اس کی آنکھیں وہ کریں جو خدا چاہے، اس کے ہاتھ وہ کہیں جو خدا چاہے، اس کے پاؤں وہاں جائیں جو خدا چاہے، اس کی زبان وہ بولے جو خدا چاہے، اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کچھ بھی نہ کرے، وہی کرے جو خواہش پروردگار عالم ہے، اسے کہتے ہیں تقوی. پھر فرمایا یجعل لہ مخرجا، فیوچر میں مستقبل میں خدا تمہارے ایک راستہ کھولے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور کسی ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تو نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. رزق صرف مال نہیں ہے، رزق زیارت حسین بھی رزق ہے، توبہ بھی رزق ہے، مجلس میں آنا بھی رزق ہے، دعائے کمیل پڑھنا بھی رزق ہے. رزق روحی ہے، رزق جسمی ہے، آنکھوں کا رزق الگ ہے، زبان کا رزق الگ ہے، پیٹ کا رزق الگ ہے، مختلف رزق ہیں خدا تمہیں عطا کرے گا. دوسرا فارمولہ بتایا، ایک تقوی اختیار کرو خدا رزق دے گا. دوسرا فارمولہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل کرو پروردگار عالم کے. زندگی کی کسی بھی نہج میں مایوس مت ہو جاؤ کہ آگے کیا ہوگا، اب میرا کیا ہوگا، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا، اب میرا بیٹا مر گیا میرا کیا ہوگا. فرماتا نہیں، توکل کرو. اور عالم توکل آؤ، جب توکل کو دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کو دیکھو. بھائی مر گیا، بیٹے مر گئے، کیا بچا تھا جناب زینب کے پاس؟ کہ کیا توکل ہے میری بیوی کا کہ شرابی کے دربار میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، لیکن کس توکل اور اعتبار کے ساتھ بیوی بات کر رہی ہے. اور اس توکل کا نتیجہ ہے آج کی آزاداریاں، اس توکل کا نتیجہ ہے کہ مومن کا ہر جگہ جا کر حسین کا نام لینا. یہ توکل ہو تو خدا راز سے کرتا ہے. فرمایا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو توکل کرتا ہے پھر خدا اس کے پیچھے ہوتا ہے، اور اس کا کام پروردگار عالم کرتا ہے. ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ کربلا سے لیجئے. یہ چند جملے مصیبت کے بھی ہیں، لیکن اس میں عجیب ایثار کا جذبہ اور توکل کا جذبہ ہے. فرمایا جناب زینب کے پاس جب شہیدوں کے لاشیں لائے جاتے تھے تو بی بی اکبر کے لاش پہ روتی تھی، قاسم کے لاشے پہ روتی تھی، لیکن فرمایا جب ننے سے لاشیں آئے آؤں محمد کے تو بی بی زینب نے سجدہ شکر کیا اور کہا خدا میری قربانی کو قبول کرنا، لیکن روئی نہیں، اپنے بچوں پہ نہیں روئی. فرمایا یہ قافلہ چلتا تھا، کوفے کی بازار میں آتا تھا، یہ ممکن نہیں کہ بی بی سروں کو نہ دیکھتی ہوں، کہ ہر شہید کے سر کو دیکھ کر آہ و بکا کر کے کبھی نوحہ پڑتی تھی، کبھی مرثیہ پڑتی تھی، لیکن اپنے بچوں پہ نہیں روتی تھی. فرمایا زندان شام سے جب رہائی ہوئی سب کے سر لائے گئے، اکبر کا سر آیا، بی بی آگے بڑھی، کہا یہ میرا لال ہے مجھے دو. روئیں، آہ بکا کیا. قاسم کا سر آیا، بی بی نے کہا یہ بھی میرا لال ہے مجھے دو. فرمایا سب کے سروں پہ بی بی زینب رو رہی تھی، گریا کر رہی تھی، آہ بکا کر رہی تھی، آخر میں دو ننے سے سر آئے، ایک اون کا تھا ایک محمد کا تھا. لانے والا پریشان تھا کہ سر کو لینے کے لیے کوئی آ کیوں نہیں رہا. سب کی نگاہیں بی بی زینب پر تھیں کہ آگے بڑھیں گی اور اپنے بچوں کے سروں کو لیں گی، لیکن بی بی نہیں اٹھی. جناب فضا فرماتی ہیں میں آگے بڑھی، میں نے کہا یہ میرے بچے ہیں، ان کے سروں کو مجھے دو. سروں کو گود میں لے کر فرماتی ہیں میں نے بی بی زینب سے پوچھا آقا زادی اپنے بچوں کے سروں کو لیتی کیوں نہیں، کیا جذبہ ہے زینب کا؟ بی بی فرماتی ہے فضا، اما فضا ایک مرتبہ جب میں خدا کی راہ میں دیتی ہوں واپس نہیں لیتی. لمحہ لمحہ کربلا کا درسگاہ ہے انسانوں کو سکھانے کے لیے. فرمایا شام سے جب مدینے گئی نانا کی قبر پر، وہاں پر بی بی نے اپنی زخمی کلائیوں کو رکھا اور کا نانا دیکھی آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا، اکبر کا نوحہ پڑھا، قاسم کا نوحہ پڑھا، اپنے بھائی حسین پہ روئی، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا ذکر کیا، لیکن عظیم اپنے بچوں پہ نہیں روئی. فرمایا وہاں سے اماں کی قبر پہ گئی اور ایک مرتبہ اپنی چادر کے نیچے سے حسین کا خونی کرتا نکال کر قبر پر بچھا دیا. فرمایا بی بی کی قبر میں زلزلہ آنے لگا، رو کے کہنے لگی اماں کرتے کو دیکھ کر برداشت نہیں کیا، میں نے 70 قدموں کے فاصلے سے ظالم کے وار کو دیکھا. وہاں پر بھی اکبر پہ روئیں، قاسم پہ روئیں، عباس پہ روئیں، لیکن عزیزو وہاں پر بھی آؤنا محمد پہ نہیں روئیں. ایک مرتبہ بھائی کے گھر گئیں، پیغام پہنچا بی بی اپنے گھر آئیے شوہر بلا رہے ہیں. چادر پہلی، گھر نزدیک تھے، چند قدم چلیں اپنے گھر میں پہنچی. پورا سفر کاٹ کر بی بی واپس گھر میں آ رہی ہے. تصور کیجئے جب گھر سے نکلے ہوں تو گھر بھرا ہوا ہو، لیکن جب گھر میں واپس آئے تو گھر سونا سونا سا اجڑا ہوا ہو. فرمایا جیسے بی بی زینب گھر میں داخل ہوئی، کربلا میں نہیں روئی، شام میں نہیں روئی، نانا کی قبر پہ نہیں روئی، اما کی قبر پہ نہیں روئی، لیکن فرمایا جیسے گھر کے اندر آئیں گھر کے صحن میں تو ننے سے مسلوں کو دیکھا. حوصلہ بڑا تھا زینب، لیکن عزیز کو ایک ماں کا دل تھا. ایک مرتبہ مسلوں کو سینے سے لگا کر کہا میرے بچوں تیرے بغیر زینب کا دل نہیں لگتا. کہ خدایا مجھے اٹھا لے. ایسی بیویوں کے ماننے والے قادر کرو کہ خدا نے آپ کو کربلا دی ہے، ایک ایسی درس گاہ جس میں ہر کسی کے لیے درس ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل
لیکن پھر فرماتے ہیں شیو اے میرے جانے والو کبھی اپنے گناہوں سے مجھے نہ رلانا، خاک ہو مجھ پہ کہ میں نے اپنے گناہوں سے زہرا کے لال کا دل دکھایا، مولا امام زمان آیا آج اس ہے کے صدقے میں ہم سب سے راضی ہونا، مولا آپ کو واسطہ سکینہ کی خوش زبان کا، آپ کو واسطہ دلم کی زخمی کلائیوں کا، میرے چوتھے نام فرماتے ہیں کربلا میں جو شہید جب شہید ہوا اس کی گردن آگے سے کاٹی گئی، میرا سلام ہو حسین کی زخمی گردن میں، جارت ناہیا میں امام زمانہ فرمات گئے میرا سلام ہو اس شہید پہ جس کی گردن جب کسی شیعہ نے میرے چوتھے امام سے پوچھا مولا اگر وضو کرتے ہیں زارو قطار ہوتے ہیں، اگر کسی بازار میں جاتے ہیں گوشت پہ نگاہ پڑ گئی زارو قطار روتے ہیں، مولا شہزادت تو آپ کا ورثہ ہے پھر اتنا کیوں روتے ہیں؟ امام نے فرمایا پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، ارے یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، یعقوب نبی تھا، پتا تھا میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن اتنا روئے اتنا روئے ابھی عزت آئینا ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، آئے پوچھنے والے میری نظروں کے سامنے میرے اٹھارہ یوسف مر گئے، پھر بھی کہتے ہو میں اتنا کیوں روتا ہوں؟ امام نے کہا شہادت میرا ورثہ ہے، فرمایا جب بازار میں گئے ایک قصائی بھول گیا گوشت پہ کپڑا رکھنا، جیسے امام کی نگاہ پڑی پوچھا اے قصائی کیا تو نے حیوان کو پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا؟ رو کے کہنے لگا مولا میں مسلمان ہوں، جب بھی ذبح کرتا ہوں پانی پلاتا ہوں، فرمایا ایک مرتبہ کربلا کی طرف رک گیا، فرمایا میرا سلام ہو میرے قریب بابا پہ، ظالموں نے میرے بابا کو پانی نہیں پلایا، پھر فرماتے ہیں پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، ہاں شہادت ہمارا ورثہ، لیکن فرمایا میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے گا جی میرے مولا، کہ یہ بتا اگر 18-19 سال کا بیٹا ہو اس کے سامنے اس کی ماں کی چادر اتاری جائے بتا وہ بیٹا کیا کرے گا؟ کہ مولا وہ بیٹا مر جائے گا، امام نے فرمایا 40 سال گزر گئے سجاد مرا نہیں، میری ماں بہنوں کی چادر گزاری گئی کھلے بازار میں شرابی کی دربار میں، بڑا عالم سادات کا مولا سجاد فرماتے ہماری سب سے بڑی مظلومیت یہ تھی کہ ہمیں اپنوں نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا، آگ کی طرح ایک حسین کی جانے والی جس کا نام ہے شیرین، سنیں گے شیرین کون ہے شیرین وہ ہے جسے قرآن زینب نے پڑھایا, شیرین وہ ہے جو حسین کے گھر میں پڑی ہوئی, جب بھی مدینے جاتی تھی کہتی تھی مولا کب میرے گھر آئے گے, امام فرماتے تھے شیرین ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گی, رو کر کہتی تھی مولا ان آنکھوں کو نکال دوں جو اپنے مولا کو نہ پہچانے, امام فرماتے تھے شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا, ارے ہماری حالت ایسی ہوگی. عزیزو وہی دن آ گیا جب سادات کا لٹا ہوا قافلہ شیریں کے گھر میں پہنچا, قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہم بڑے مظلوم ہیں, ایک دن میں ہمارے گھر سے 72 جنازے نکلے, کسی نے رونے نہیں دیا کسی نے ماتم کرنے نہیں دیا, اے مومنہ اگر اجازت ہو تھوڑا سا ماتم کر دے, شیریں کہتی ہے قیدی بیویوں جتنا رونا ہے رو لو, کیونکہ میرے مولا فرماتے تھے شیریں کبھی قیدیوں کا دل نہ دکھانا. بڑے مظلوم ہوتے گئے عزیزو, یہاں اجازت کا ملنا تھا, ایک مرتبہ ایک قیدی بیوی اٹھی بڑا درد بھرا بیان کیا, کیا بیان کیا, کہا اے علی اکبر کے پیاسے بابا, اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا, کیسے اکبر کا نام آنا تھا شیریں سے رہا نہیں گیا, کہا اے قیدی بیوی چپ ہو جا اکبر میرے مولا کے بیٹے غلام ہے, اکبر میں میرے بچے قربان کر دے. قیدی بیویاں بیٹھ گئیں شیریں تیرا گھر ہے اگر اجازت نہیں تو ماتم نہ کریں, کہتی قیدی بیویوں میری مجبوری سمجھو اکبر میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے, اگر تمہارے مقتول کا کوئی بھائی ہے اس کا نام لے کے بند کرو. عزیزو یہاں بھائی کا نام آنا تھا, ایک مرتبہ کسی بیوی نے بیان کیا اے عباس کے پیاسے بھیا, اے عباس کے غریب الوطن بھیا, جیسے عباس کا نام آنا تھا شیریں نے کہا اے قیدی بیوی چپ ہو جا عباس نام ہے زینب کے بھائی کا, عباس نام ہے علی کے بیٹے کا, اللہ عباس پہ میرے بچے قربان کر دے, اللہ عباس پہ میری جان قربان کر دے. قیدی بیویوں نے کہا شیریں تیرا گھر اگر اجازت نہیں تو ماتم نہ کریں, کہنے لگی اے قیدی بیویوں تو نے مجھے مدینہ یاد دلا دیا, تمہیں آخری مہلت دے دی اگر تمہارے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بند کرو, یا بیٹی کا نام آنا تھا ایک مرتبہ کوئی بیوی اٹھی اور بند کیا اے سکینہ کے پیاسے بابا, اے سکینہ کے غریب الوطن بابا, جیسے سکینہ کا نام آنا تھا شیریں سے رضا نہیں گیا, کہنے لگی اے قیدی بیوی اللہ جانے کون ہو کہاں سے آئی ہو, تمہیں آخری مہلت دیتی ہوں اگر تمہارے مقدور کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بند کر, یہاں بہن کا نام آنا تھا ایک مرتبہ زینب اٹھی اور بند کیا, اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا, اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب الوطن بھیا, اب شیریں کو سمجھ نہیں آیا ایک مرتبہ بیوی زینب کے قدموں میں گری, کہنے لگی اے قیدی بیوی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے, تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے, اتنا کہنا تھا بیوی زینب نے بالوں کو ہٹایا, کہا شیریں نہیں پہچانا انا زینب بنت علی, ارے میں ہی زینب ہوں. شیریں تیرے مہمان آ گئے, کی نگاہ ایک ننی سی گردن پہ پڑی، کبھی بھی یہ کس کا سر، کہا یہ علی اصغر کا سر، ایک مرتبہ کسی گھوڑے کی گردن میں بندی ہوئی گردن پہ نگاہ پڑی، کبھی بھی یہ کس کا سر، ایک مرتبہ کا شیریا پاس کا سر، پروردگار تجھے سادات کی مظلومیت کا باعث، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہمیں اپنے مولا کے آبا و انصار میں شریک فرما، پروردگار ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، پروردگار جتنے شیعہ قید و بند میں ہیں آل خلیفہ آل سعود کراچی کے علماء کو سارے مومنین قید و بند میں خدا یا جد جد سب کی رہائی فرما، جتنے مومنین زیارات پہ گئے ہیں حفظ و امان کے ساتھ اپنے حیال کی طرف پلٹا دے، پروردگار ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.